الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو، علم کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ تیسرا بیان ہوا تھا جس میں کچھ فرض علم دین کی تھوڑی سی تشریح رہ گئی تھی، وہ اور دین کے فہم کی کیا اہمیت ہے، دین کی سمجھ پیدا ہو ہر مسلمان میں، اس پر کچھ بات ہوئی تھی. حدیث شریف نقل کی گئی تھی کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی ہو اور وہ علم سے افضل ہو، علم دین کی سمجھ سے افضل ہو. یعنی دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے. ما عبد اللہ بشیئن، کسی بھی ایسی چیز سے اللہ کی عبادت نہیں کی گئی جو افضل ہو دین کی سمجھ سے. والفقیہ الواحد، اور ایک دین کی سمجھ رکھنے والا انسان، اشد علی الشیطان من الف عابد، ہزار نیک دیندار عبادت گزار مسلمانوں سے افضل ہے. اور آگے ہے اسی حدیث میں ولکل شیء عماد، اور ہر چیز کی کا ایک پلر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اصلی ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، عماد کے مطلب پلرز، ہر چیز کا پلر ہوتا ہے اور اس دین کا پلر دین کی سمجھ ہے. وعماد هذا الدين الفقه، جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، بلڈنگ میں پلرز کی حیثیت ہے، وہی حیثیت دین اسلام میں دین کی سمجھ کی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے آدمی، ورنہ جیسے بغیر ریڑھ کی ہڈی کا آدمی بس پڑا رہے گا، کچھ نہیں کر پائے گا. کسی کی ریڑھ کی ہڈی فیل ہو گئی تو کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کھڑا ہی نہیں رہ سکے. تو دین کی سمجھ جس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر دین ہی نہیں کھڑا رہے گا. یہ ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے خیر دینکم ایسرہ، کہ تمہارے دین میں سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. یعنی دین پہ چلنے کا وہ انداز سب سے بہترین ہے جو آسان انداز ہو، دین کو مشکل نہ بنا لیا گیا ہو. وہ خیر العبادتی الفقہ، اور عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت سمجھ ہے، دین کی سمجھ. اور بخاری شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں، تو اس کو یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو دین کی سمجھ جیسے ہی آتی ہے پوری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، پوری زندگی روشن صاف ہو جاتی ہے، کہیں کنفیوژن نہیں رہتا، پریشانی نہیں ہوتی، چاہے گھر کے معاملات ہو، چاہے کاروبار کے معاملات ہو، چاہے کمائی کے معاملات ہو، چاہے ریلیشنز ہو سوسائٹی میں، یا مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، کبھی بھی آدمی کو ایسا نہیں لگے گا کہ کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا نہیں لگے گا جب دین کی سمجھ آ جائے گی، کس وقت کیا کرنا ہے اور کس مسئلے کی، کس پرابلم کی کیا ہے، کنجی کیا ہے، وہ فٹ کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی اگر دین کی سمجھ. تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلا چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں کئی باتیں ہوئی تھی. ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جب آدمی میں دین کی سمجھ نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتی، تو مختلف اعمال کے حدود کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا. اچھا یہ جو گفتگو چل رہی نا، یہ سب دینداروں کے لیے، دین کی سمجھ کا جو موضوع ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ ٹاپک. اس لیے کہ آدمی دیندار ہوتا ہے پھر بھی اپنا نقصان کر لیتا ہے. یہ پورا ٹاپک دیندار لوگوں کے لیے، بے دینوں کے لیے نہیں. بے دینوں کے لیے تو ابھی ان کو دین کی طرف رجوع کا مسئلہ ہے، لیکن جو دیندار ہیں، نمازی ہیں اور دین کے مختلف شعبوں سے، کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی فکر رکھنے والے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ٹاپک ہے کہ ایسے لوگ بھی دین کی سمجھ اگر نہیں پیدا کریں گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو ایک بتایا گیا تھا کہ اعمال تو ان کو معلوم رہتے ہیں کہ فلاں کام نیک ہے، فلاں کام اچھا ہے، فلاں کام ضروری ہے، اس سے متعلق فضائل بھی معلوم ہیں، جذبہ بھی ہے. لیکن شیطان کہاں پر ان کو زیرو کرتا ہے کہ دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے باؤنڈریز ان کو نہیں معلوم ہوتے کہ کون سے عمل کی حد کہاں ہے، اس کی اہمیت کہاں تک جا کے رک جاتی ہے، اس کے بعد سے کون سے عمل کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں رہتا. اور کس دینی بات پہ عمل کرنے کا موقع کیا ہے، یہ بھی بات ہے دینی، یہ بھی دینی بات ہے، لیکن اس وقت کس بات پہ عمل کرنے کا موقع ہے. تو یہ فہم دین اس کو چاہیے. یہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی کسی عمل کے بارے میں کمی کر دیتا ہے، کسی عمل کو حد سے بڑھا دیتا ہے، کسی اہم عمل سے لاپرواہی کر دیتا ہے، کسی عمل کو اس کی اہمیت سے زیادہ اس کی طرف توجہ دے دیتا ہے، اس طرح سے اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ، وہ شہر کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، اس کی اپنی ذاتی زندگی کے حالات ہو سکتے ہیں، زمانے کے حالات ہو سکتے ہیں، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ایک ہی عمل جو ایک مہینے پہلے افضل تھا، وہ ایک مہینے کے بعد وہ عمل کمتر ہو جاتا ہے، اب وہ افضل نہیں ہوتا. تمہاری پرسنل لائف کے حساب سے، تمہارے حالات کے حساب سے، وہ گزشتہ ایک مہینے پہلے افضل تھا، اب نہیں افضل. گزشتہ سال افضل تھا، اب افضل نہیں ہے، اب کمتر ہو گیا ہو. اب دوسرا عمل افضل ہو گیا. اب اس کا تعلق دین کی سمجھ سے. یہ بتایا گیا کہ بندگی یہ نہیں ہے، دینداری یہ نہیں ہے کہ کچھ اعمال کی ہم کو عادت پڑ گئی، اس کا مزہ آنے لگا، وہ اچھے لگتے ہیں، ان کی برکتیں دیکھ لی، تو اب آدمی زندگی بھر انہی اعمال میں لگا رہے. یہ بندگی نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے کہ ہم کو فلاں فلاں چیز کی عادت ہو گئی. کسی کو اکیلے میں بیٹھ کے مراقبے میں مزہ آ رہا ہے تو اب وہ ہر وقت مراقبہ ہی کر رہا ہے، چاہے حالات اس کی زندگی کے ایسے ہیں کہ وہ فوراً وہاں حرکت میں آنے کا وقت ہے، میدان میں آنے کا وقت ہے، اور اس کو بہت نوافل میں ہی مزہ آ رہا ہے، اس وقت نفل پڑ رہا ہے جبکہ باہر اس کی ضرورت ہے. زندگی کے مختلف مراحل میں بھی کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت دینا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو کم اہمیت دینا پڑتا ہے. تو بس کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی، اس کی برکتیں دیکھنے کو مل گئی، زندگی بھر وہی کروں گا، تو یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ کچھ اپنے مزوں کی بندگی. آپ کو اچھا لگ رہا فلاں عمل، تو منشا الہی کیا ہے؟ وہ جس وقت جو منشا الہی ہو ادھر پھر جانا، یہ بندگی ہے. جب اللہ بولے گرم ہو جاؤ، گرم ہو جانا، جب اللہ بولے ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جانا، جب اللہ بولے سائڈ میں ہو جاؤ، سائڈ میں ہو جانا، جب اللہ بولے آ جاؤ میدان میں، میدان میں آ جانا، کبھی اللہ بولے کہ نکالو آواز زوردار تو آواز نکالنا، کبھی اللہ بولے چپ ہو جاؤ تو ہو جانا. کسی ایک عمل سے ہمیشہ کے واسطے عادت نہیں پڑ جانا. کبھی ملا میرا تو فلاں موڈ رہتا، میری تو فلاں ٹائپ کی طبیعت ہے، مجھے فلاں ٹائپ کے کام ہی اچھے لگتے ہیں. تو تمہاری طبیعت کے تم غلام ہو یا اللہ کے غلام ہو، کس کے بندے ہو؟ طبیعت وبیعت کچھ نہیں، عادت وادت کچھ نہیں، اللہ کی مرضی پہ نظر، جس وقت جو مرضی وہی ہمارا کام. تو اس کی کچھ مثالیں گزشتہ دی گئی تھی کہ جب آدمی کو فہم دین نہیں ہوتی، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو کیسی غلطیاں ہوتی ہیں. تو بتایا گیا تھا کہ ایک شہر ہے جس میں پہلے سے ہزاروں مسجدیں، وہاں پر ایک آدمی اور ایک مسجد بنانے کی فکر کر رہا ہے، جبکہ کسی ڈسٹرکٹ میں لوگ اسلام سے ہی پھر رہے ہیں. تو اسلام سے پھرنے والوں پہ پیسہ خرچ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. ایسے ہی مسجدوں کی یا مدرسوں کی تعمیرات پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور اس کے کام کرنے والوں پہ خرچ نہیں کیے جاتے. کہ بھائی کام کرنے والوں کو اچھی تنخواہ دو, اچھے سے اچھے عالم کو رکھو, قابل آدمی کو رکھو, اس پہ بالکل نانی مرتی ہے, اس پہ بالکل ہر سب کی یہی بیماری ہے. لوگوں کی قابلیت بڑھانے پر, قابل لوگوں کی قدر کرنے پر اس پہ توجہ نہیں, عمارتیں بنانے کا بڑا شوق. جا کے دیکھیے تو کیسی کیسی مسجدیں ہیں, کروڑوں کی مسجدیں, مدرسے جو بنے ہوئے ہیں آج کل, کیسے کیسے مدرسے بنے ہوئے ہیں, کروڑوں خربوں روپے کے, اربوں روپے کے مدرسے بنے ہوئے ہیں. اور وہاں جا کے پوچھے تنخواہیں کیا ہیں وہاں کی اساتذہ کی, تو آپ کو ہنسی آئے گی. سب کا حال ایسا نہیں ہے, مگر یہ دین کی سمجھ کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی پہ کوئی خرچ نہیں تھا, چھپر کی تھی, گرسی تھی, ہمارے گاؤں کی زبان میں گرسی تھی. حضور جب تک دنیا میں تھے گرسی تھی, وہ نیچے فرش نہیں تھا, اوپر چھت نہیں تھی, صرف پھڑا تھا. لیکن 16 لاکھ مربع میل میں چینج آ چکا تھا. جاہل بدو دنیا کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے تھے. ہر مہینے میں 5 مرتبہ فوج بھیجنے کی سکت آ گئی تھی سوسائٹی میں. یہ ایسی چیزوں پہ پیسہ خرچ ہوتا تھا, اینٹ پتھر پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا. تو جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے تو پھر آدمی انسانوں پہ خرچ نہیں کرتا, اینٹ اور پتھر پہ, تعمیرات پہ خرچ کرتا ہے. ایسے ہی بتایا گیا کہ دین کیا ہے, ہر شعبہ جو زندگی کے لیے اہم ہے وہ دین کا حصہ ہے, فرض کفایہ ہے. امت کے اندر جتنے بیماریاں ہیں اس کے حساب سے ڈاکٹرز کا ہونا امت پہ فرض کفایہ ہے. جتنے مکانات کی تعمیر کی ضرورت ہے اتنے انجینئر ہونا پوری امت پر فرض کفایہ ہے. اس سے کم انجینئرس ہوں گے تو پورے مسلمان مل کے گناہگار ہو جائیں گے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس کے ماہرین مسلمانوں کو خود تیار کرنا ہے, اپنے دوسروں کے دستگر نگر نہیں رہنا ہے. اب اچانک زوردار فساد ہوا, آپ کے پاس علاج کرنے والے ہے ہی نہیں. یوں سمجھو اگر ماحول ایسا بن گیا, زہریلا ماحول بن گیا, کوئی مسلمانوں کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ کے پاس جتنی آپ کی آبادی ہے اتنے ڈاکٹر نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ شہر حیدرآباد میں پھر بھی نظر آتے ہیں, ڈسٹرکٹس میں, ہمارا جو وطن ہے اچھا خاصا بہت بڑا شہر ہے, اچھا خاصا, لیکن ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے. اور مسلمان عورتوں کی زچگی کے موقع پر اتنی توہین ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے بہت, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں, زراعت کے ماہرین جتنی چاہیے تعداد, وہ فرض کفایہ ہے, فرض ہے امت پر. کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنے پورا ہونے تک وہ فرض رہتا ہے, اتنا پورا ہونے کے بعد وہ فرض نہیں رہتا. تو جس فیلڈ کے جتنے ماہرین کی ضرورت ہے اتنے ماہرین پیدا کرنا امت پر فرض ہے. اب اس چیز کو نہیں سمجھنے کے واسطے کیا ہے, ایک آدمی اپنی پڑھائی چھوڑ کے لگا ہوا ہے, علماء کے پیچھے لگ گئے, مدرسوں کے پیچھے چل لگ گئے, دینی کاموں میں لگ گئے, اپنی تعلیم کو خراب کر رہے ہیں. سمجھ رہے, وہ تو دنیا ہے, دنیا داری ہے. جب سے میں اب یہ اجتماعات میں, اب علماء کے پاس بیٹھ رہا ہوں, دینی محفلوں میں بیٹھ رہا ہوں, میرا دل نہیں لگ رہا, زیادہ اس میں پھر رہے ہو. وہ فرض کفایہ ہے, اس کو فرض کفایہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ دنیا نظر آ رہی ہے. یہ دین کی سمجھ کی کمی کی بات ہے. اور ایک وقت ہوتا ہے, تعلیم کا وقت ہے, تعلیم کے وقت میں ہی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کے وقت میں آپ نے تعلیم کچی کر لی تو اس کے بعد زندگی بھر لٹکتے رہو, پھر قابلیت نہیں آ سکتی. تو تعلیم کے زمانے میں آپ زیادہ اس طرح سے آپ ذکر میں لگ رہے ہیں, اس طرح اجتماعات میں لگ رہے ہیں کہ آپ کی تعلیم خراب ہو رہی, تو اللہ سخت ناراض. اس لیے کہ آپ فرض چھوڑ کے نفل میں لگ رہے اس وقت. یہ سب کا تعلق دین کی سمجھ سے. ایسے ہی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی فرض ہے آدمی کے اوپر. مخصوص حالات میں گھر میں بیوی بیمار ہے, علاج کی سخت ضرورت ہے, اب وہ نمبر ایک پہ آ جائے گا. بچہ آپ کا آوارہ ہونے کے چانسز ہے, آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچہ آپ کا ادھر ادھر, اس کا ٹین ایج میں ادھر ادھر متاثر ہو رہا ہے, آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے تو وہ بگڑ جائے گا. تو بچے پہ توجہ دینا اس وقت آپ پہ فرض ہو جائے گا. اب اپنے کو عادت لگی ہوئی ہے دنیا بھر میں تقریریں کرنے کی, میری مثال میں دیتا ہوں, جا رہے دنیا بھر میں تقریریں کر رہے, کیا کیا کر رہے, اپنے بچوں پہ کیا بیت رہی ہے پتا نہیں ہے, تو پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس. یہ نہیں کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے ایک کام, مزہ آ رہا, رونق نظر آ رہی, جلسے اجتماع تھے, پروگرام سے مجمع آ رہا جا رہا, ہم کو اچھا لگ رہا. تم کو اچھا لگنا دین نہیں ہے, اللہ کا کس وقت کیا حکم ہے وہ دین ہے. تو کئی مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ماحول مل گیا اس میں مزہ آ رہا تو اب گھریلو ذمہ داریوں کی فکر نہیں. ہمارے جو سالے صاحب ہیں ان کے ہمزلف, ماں باپ نے بڑی محنت سے ان کو انجینئر بنایا, شادی ہوئی, ایک دن کمایا نہیں انہوں نے, رات دن بس جماعتوں میں ہیں, پوری زندگی پوری جماعتوں میں لگ رہی ہے. بچے ہوئے, بیمار ہو گئے, اہلیہ بیمار ہو گئی, کینسر کا شکار ہو گئی, بیوی مر گئی, سمجھے, اور بچے جو ہیں وہ بچے جو ہے کچھ ماں باپ والے پال رہے ہیں, کچھ سسرال والے پال رہے ہیں, وہ سب آج تک نہیں کما رہے, حالانکہ انجینئر بنایا ماں باپ نے. اب ان کو دین یہ سمجھ میں آ رہا کہ بس لگے رہو, حالانکہ کوئی جماعت کے ذمہ دار اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. کتنے لوگوں نے ان کو سمجھایا, وہی نہیں تسلیم کرتے. لیکن ایک آدمی کا دماغ ٹیڑھا ہو گیا, اس کو معلوم نہیں دین کیا ہے. ایسا ایک اچھا خاصا طبقہ پیدا ہو گیا اس وقت جو دین کو نہیں سمجھتا, دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا اور دین کو بدنام کرتا ہے. تو گھریلو کس وقت کیا ذمہ داری ہے اس کا احساس کرنا ہے. ایسے ہی بعض نوجوان جو ہے دیندار بن جاتے ہیں, کوئی دینی ماحول مل گیا, دیندار بن گئے, عبادتوں کا ذوق ہو گیا. اب دیکھیں کہ والد صاحب پرانے ماحول کے ہیں, پینے کے عادی ہیں یا کچھ غلطیوں کے عادی ہیں یا کچھ کمیاں ہیں والدین, یا گھر کے اندر کچھ کمیاں ہیں, تو اب وہ کیا کرتے رہتے ہیں, اپنے گھر والوں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی, باپ کے ساتھ الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں, ماں کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, ان کے ادب احترام کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں, اور جذبہ کیا ہے, دینی جذبہ ہے, جوش میں دین کی بات بول رہے ہیں. گھر میں کوئی رسم و رواج ہے, وہ رسم و رواج کو توڑنا چاہ رہا ہے نوجوان, مگر رویہ ایسا اختیار کر رہا ہے کہ ماں باپ کی توہین ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ دین کی سمجھ میں کمی ہے. قرآن میں تو کیا ہے کہ ماں باپ تمہارے مشرک بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے شرک, وہ شرک بھی تمہارے ماں باپ کرتے ہیں, تو تم کو ماں باپ کی توہین کی اجازت نہیں ہے, ان کی خدمت کا حکم ہے. ہاں وہ شرک کے لیے کر رہے ہیں تو شرک نہیں کریں گے آپ, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. وہ ان جاہداک علی ان تشرک باللہ ما لیس لک بہ علم, شرک کے لیے بھی کہیں تو اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کی عزت کرو. اب کتنے ایسے ہیں کہ ماں باپ کا درجہ نہیں جانتے, اپنے جو خاندان میں جو بڑے ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ نوجوان آدمی اٹھا کے جو چاہے بولنا شروع کر دے, نصیحت کرنا شروع کر دے. چھوٹوں کی زبان سے بڑوں کو نصیحت اچھی نہیں لگتی, اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اور ان کی عمر کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے درخواست کی جائے, ان کے ذریعے سے کام کیا جائے. تو اس طرح کی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض اللہ کے بندے مخلص ہوتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے جذبہ ہوتا ہے, لیکن انتشار میں پھنس جاتے ہیں. کسی عالم کے خلاف کوئی مہم چل رہی ہے, کسی مسجد میں کوئی جھگڑا چلا کوئی مہم چل رہی ہے, کسی مدرسے کے خلاف مہم چل رہی ہے, کوئی ایک بحث چل گئی, تو اب انتشار پھیلانے کے والوں کے گروپ میں شامل ہو گئے, گڑبڑ کرنے والوں کے گروپ میں شامل ہو گئے, اب پورے جوش سے شامل ہو گئے. حالانکہ مخلص آدمی ہے لیکن اس کو فہم نہیں ہے دین کی, سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے دینی جذبے سے امت میں انتشار کر رہا ہے. ایسا کتنی بار ہو رہا ہے, جگہ جگہ ہو رہا ہے آج کل, دین کے نام پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور جھگڑے میں جم کے لوگ حصہ لے رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے, دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے. بعض لوگ اختلافی معاملے کو, امت ہے اتنی بڑی امت ہے اس میں کتنی چیزوں میں اختلاف نہیں ہوتا, دین کے مختلف مسائل میں اختلاف ہوتا ہے سمجھنے سمجھانے میں. بعض لوگ اپنی پوری زندگی اسی میں لگائے ہوئے ہیں کہ لڑاتے رہو امت کو, پرجوش تقریریں کرتے رہتے ہیں, ان کے فالوورس ہیں وہ ہمیشہ جوش میں ہی رہتے ہیں. ان کا پورا دین کیا ہے, بس یہی اختلافی موضوعات, وہ گمراہ یہ گمراہ, یہ غلط وہ غلط, وہی ان کی زندگی کا سب سے مزیدار موضوع ہے, اسی میں ان کو دل لگتا ہے. مہاد آ رہی ہے, ٹینشن چل رہا ہے, امت ٹکڑے ہو رہی ہے, امت کی توانائیاں نیک لوگوں کی غلط جگہ پہ لگ رہی ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ ایسا آپسی مسائل میں اتنا دلچسپی لیتے ہیں جیسے گویا کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کیا, حالانکہ سامنے والے ایمان والے ہیں, نمازی ہے, آپ کی رائے الگ ہے ان کی رائے الگ ہے, وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی قرآن حدیث کی بات, آپ کو الگ سمجھ میں آ رہا ہے ان کو الگ سمجھ میں آ رہا ہے, اس پہ ایسا کیوں لڑ رہے ہیں جیسے کافروں سے لڑا جاتا ہے. اور کافروں کے بارے میں تو بہت مروت ہے، ان کے ساتھ تو بڑی نرمی ہے، پوری سختی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہے. تو یہ سب کیوں؟ دین کی سمجھ میں کمی ہونے سے ہوتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا ایمان تو زبردست ہے اور قربانی بھی بہت ہے ان کی زندگی میں، مجاہدہ بھی ہے ایمان بھی ہے، لیکن دین کی فہم نہیں ہے، تو یہ شیطان کا نرم چارہ ہوتے ہیں لوگ. جیسے ہری گھاس کو آرام سے جانور کھاتا ہے، جن کے اندر ایمانی جذبہ بھی ہے مجاہدہ بھی ہے لیکن قربانی نہیں ہے، شیطان بس سمجھتا ہے چارہ مل گیا مجھے، آسانی سے ان کو ہضم کرتا ہے. اس لیے حضور فرمانے کے دیکھو دین کی سمجھ پیدا کرو، ایک دین کی سمجھ والا ہزار دینداروں کے مقابلے میں بھاری پڑ جاتا ہے شیطان پر. اور ہزاروں دیندار بیٹھے ہوئے ہیں، جھوم رہے ہیں مستی میں، ایمان کے جذبے میں، مگر دین کی سمجھ نہیں ہے. شیطان دیکھ کے مسکراتا ہے، ارے بیوقوف ہو، تم لوگوں کو کب کس گڑے میں گرانا میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے جیسے لاکھوں بھی تیار ہو جائیں تو میں اسلام کی طاقت کی بجائے اسلام کے خلاف لشکر تم سے ہی بناؤں گا، بولتا ہے. تم سے ہی کام لوں گا میں اسلام کو ڈھانے کا. یہ بات حضور فرما رہے ہیں. بے مقصد بھیڑ، ہزاروں کا مجمع ہے، دینی جذبہ ہے لیکن بے مقصد بھیڑ، اسلام کو کوئی ترقی نہیں ہوگی ان سے، کیوں؟ دین کی سمجھ نہیں ہے. پھنسا دے گا شیطان یہاں وہاں یہاں وہاں، آخرت میں بھی جا کے معلوم ہوگا کہ کیا سوچتے تھے کیا ہو گیا. تو شیطان کیا ہے، ان کے ایمانی جذبے کے باوجود، قربانیوں کے باوجود ان کو اسلام کے خلاف چلا دیتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا، باب باندھا ہے کہ قول اور عمل سے پہلے علم، کہ کچھ بھی بولنا ہے دین کی خدمت زبان سے کرنا ہے یا عمل سے دین کی خدمت کرنا ہے وہ بعد میں کرو، پہلے علم حاصل کرو. اس میں پوری وہی حدیث انہوں نے لکھی کہ قول سے پہلے علم، عمل سے پہلے علم. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پانچویں خلیفہ راشد، جن کی بہت بڑی علمی حیثیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر علم کے جو عمل کرتا ہے وہ سدھار سے زیادہ بگاڑ کرتا ہے. ایکٹیو ہے بہت، دین کا عمل بہت ہے مگر علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ سدھار نہیں بگاڑ پیدا کرے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اب ایسے لوگوں کیا ہوتا ہے، دین کے ہزاروں شعبے ہیں، دین کے ہزاروں تقاضے رہتے ہیں. اب جس کو ایک ہی چیز سمجھ میں آ گئی وہی سب کچھ ہے اس کے لیے. اب دین کے دوسرے شعبوں سے لا تعلقی، کوئی تعلق نہیں، جیسے وہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، بیزاری بلکہ. اور اپنی جو خاص ہاتھ میں جو ہے ڈلی، ہلدی کی گانٹ مل گئی، وہی دین ہے. اس سے ہٹ کے باقی دین کا کوئی بھی کام ہو تو اس سے بیزاری، نفرت، بلکہ الٹی نفرت دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے. ایسے لوگ جو چھوٹے دماغ کے بن جاتے ہیں دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ دین کے کھلے دشمنوں سے زیادہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو کھل کے اپوزیشن کرتے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ دیندار بن کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے ہی جو تقاضے امت کے اندر بدلتے رہتے ہیں، حالات کے حساب سے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، کام کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اس کو بھی جو لوگ نہیں سمجھتے، یہ لوگ وقت کے تقاضے پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہر کوئی نئی ترتیب چل رہی ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ان کو پرانی ترتیب کی عادت ہوتی ہے، اس سے عشق ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں، بس ایک چیز کو پکڑ لیا یہی سب کچھ. تو اب ان کو کیا ہوتا ہے کہ تنگ نظری کی وجہ سے بدلتے تقاضے سمجھ میں نہیں آتے، اور جو چالباز دشمن ہوتے ہیں اسلام کے وہ ایسے لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں، جو ہوشیار چالباز ہیں. اور قاتلوں کے لشکر کا پہلا سپاہی یہی بنتے ہیں امت کے خلاف. اب مختلف ممالک میں ایسے مسلمان نوجوان پیدا ہو گئے ہیں، ایسے جذبات سے بھرے ہوئے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. جماعت الہجرتی و تکفیر نام سے پورا ایک طبقہ پیدا ہو گیا کہ وہ خود مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. حالانکہ جذبہ ان کا کیا ہے، دینی جذبہ ہے، لیکن بات کیا ہو گئی، دین کی سمجھ نہیں ہے. ان کو ایسی پٹی پڑا دی گئی کہ اپنی جان دے رہے ہیں لیکن دین کو تباہ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، امت کو تباہ کرنے کے لیے، خود مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں. تو ایسا ہی ایک طبقہ جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا تھا اسلام میں، خوارج، انہوں نے بالکل یہی کام کیا تھا، دین کی سمجھ نہیں پیدا کی. بہت متقی تھے، بہت قربانی والے تھے، ان کی اتنی قربانی کوئی نہیں دے سکتا، زبردست قربانی لوگ تھے والے، ذکر والے، تقوی والے لوگ تھے. لیکن ان کے بارے میں حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان لوگوں نے دینی علم اور سمجھ پیدا کرنے تک اپنے اندر صبر نہیں کیا، فوراً عمل میں لگ گئے. اور ایک ان کا جملہ ہے کہ جو راستہ چھوڑ کر چلنے والے کی طرح ہے، جو پہلے دین کی سمجھ پیدا کرنے پہ زور نہیں دیتا، بس کوئی بھی ایک ایکشن پلان میں لگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی راستہ چھوڑ کے چلے. جنگل میں جا رہے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، راستے سے جاؤ گے تو منزل تک جاؤ گے، راستہ چھوڑ کے جنگل میں گھس جاؤ گے تو گھومتے ہی رہو گے. تو علم دین اور فہم دین پیدا کیے بغیر جو لگ جاتے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر چلنے والوں کی طرح ہے، اور یہ سدھار سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، علم حاصل کرو اس طرح کے عبادت میں نقصان نہ ہو، اور عبادت کرو اس طرح سے کہ علم میں نقصان نہ ہو. عبادت بھی ضروری ہے. اب یہ عبادت کا لفظ عابدوں کے حساب سے کہہ رہے ہیں. آپ کوئی بھی چیز، جس کا بھی کسی چیز میں غلبہ ہو گیا، اس کو اس کے مقابل میں جوڑیے کہ علم پہ بھی محنت کرو، اس کے ساتھ ذکر کی بھی محنت کرو. صرف ذکر میں مت لگ جاؤ، علم پہ بھی محنت کرو، دعوت پہ بھی محنت کرو. یہ نہیں کہ صرف دعوت پہ لگ گئے علم کو چھوڑ دیے. علم پہ بھی محنت کرو اور امت کے مختلف لائنوں پہ بھی محنت کرو. مگر کیا ہے، علم چھوڑ کر کسی اور چیز میں گم ہو گئے تو بہت خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی کچھ لوگوں نے کیا کہ علم پر محنت کیے بغیر لگ گئے، عمل میں لگ گئے، تو انہوں نے امت پر تلوار اٹھا لی. یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اتنے اعمال والے ہوں گے کہ تم ان کو دیکھو گے. صحابہ سے حضور نے کہا، تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں، زیرو سمجھو گے. ویسے عمل ہوں گے ان کے پاس، ہر وقت تلاوت کرتے رہتے تھے خوارج، اور قربانی میں تو سب سے آگے تھے. مجاہدہ، جہاد، دو دو سو خوارج ہزاروں کی فوج کو مار کے بھگا دیتے تھے. صرف دو دو سو اس علاقے میں نکل جاتے تھے، دہشت تاری ہو جاتی تھی، ایسے بہادر تھے. ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی تھا، جب اس نے حضرت علی پہ حملہ کیا اور اس کو لوگوں نے گھیر لیا، مارنے لگے، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کچھ بھی کر لو، البتہ میری جان جانے تک میری زبان مت کاٹو، میری زبان کو آپ مت کاٹو، اس لیے کہ مجھے مرتے دم تک ذکر کرنا ہے. تو لوگ اس کو مارتے رہے، سب کرتے رہے، وہ آرام سے ذکر کرتا رہا، جب تک اس کی آخری سانس رہی وہ ذکر کرتا رہا. تو اس کے اندر عمل کتنا تھا، اور تقویٰ بھی بہت تھا خوارج کے اندر. اس لیے کہ خوارج کا مسئلہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے تھے. اس واسطے وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے، گناہ کبیرہ بالکل نہیں کرتے تھے. اتنے متقی لوگ تھے، زبردست بہادری تھی، قربانی تھی، لیکن دین کی سمجھ نہیں تھی. تو کیا ہوا، حضور نے فرمایا سب سے پہلے یہ اسلام میں نکلنے والا فرقہ ہے، ان کو تم قتل کرو. فرمایا تو دین کی سمجھ نہیں ہے مگر تلاوت ہے، کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی دینی عمل ہے، بڑے بڑے مجاہد بن گئے آپ، قربانی کی آخری چوٹی پہ پہنچ گئے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ شیطان کچھ بھی آپ سے کرا سکتا ہے. اور دین کی سمجھ آدمی پیدا کرے تو پھر عجیب و غریب صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جو صلاحیتیں وہ بھی پہلے کبھی پہچانتا نہیں تھا، وہ صلاحیت اپنے اندر دیکھنا شروع کرے گا، کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جائے گا. حضور نے فرمایا خیرکم احسنکم اخلاقا اذا فقہوا. ابن حبان کی روایت ہے جو مسلم شریف کے شرائط پر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے. اذا فقہوا، جب دین کی سمجھ پیدا کریں. یہاں اور ایک بات بھی بول رہے ہیں کہ اخلاق بھی اچھا ہے تو بھی کافی نہیں ہے اگر دین کی سمجھ نہیں ہے. حالانکہ اخلاق کا اچھا ہونا بہت بڑی چیز ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے تو ایک با اخلاق آدمی بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، کبھی بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، شیطان کا کھلونا بن سکتا ہے. اور حضور نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فرمایا کہ انسانوں کی مثال کیا ہے، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، کسی میں کوئی صلاحیت، کسی میں کوئی صلاحیت. جیسے مائنز کے اندر کوئی سونے کی ہوتی ہے، کوئی ہیرے کی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی کوئی ہیرے کی کان ہوتا ہے، کوئی سونے کی کان ہوتا ہے، کوئی قیمتی صلاحیتوں والا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ صلاحیت کھلتی کب ہے؟ جب دین کی سمجھ اضافہ ہو. صلاحیتیں اندر دبی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ آدمی اگر علم دین حاصل کرے، دین کی سمجھ اس کو آئے، تو اب اس کے اندر کے ہیرے باہر آتے ہیں. اب اس سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں پہلے وہ تصور نہیں کر سکتا تھا. مسند احمد کی روایت ہے جو ابھی پڑھی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جب وہ خلیفہ تھے اور پوری دنیا میں ان کا نام، ان کا دبدبہ چل رہا تھا، بہت اعلیٰ پیمانے پر وہ حکومت چلا رہے تھے. کتنے شعبے حکومت کے جو دنیا میں پہلے تھے نہیں انہوں نے قائم کیے، اور پورے ملک میں خوشحالی قائم ہو گئی. ہر طرف پلوں کی، جہاں جہاں پل تھے، جہاں جہاں ڈیمز کی ضرورت تھی، سب جگہ انتظامات کیے، ڈاک کا انتظام کیا. اور اس سے پہلے باضابطہ فوجی چھاونیوں کا سسٹم نہیں تھا، مسلمانوں میں وہ قائم کیا. اتنے انتظامات، اتنے سسٹم چلا دیے کہ ساری دنیا حیران تھی کہ کیا صلاحیت ہے اس شخص کے اندر. بڑے بڑے بادشاہ ان کا نام سن کے سر جھکا دیتے تھے کہ کیا باصلاحیت انسان ہے. مدینے میں بیٹھ کر وہ افریقہ، مختلف ملکوں کے نقشے بنا کے یہاں سے فوج کو بھیجتے تھے کہ ادھر سے لے جاؤ فوج کو، ادھر سے لے جاؤ، ادھر سے لے جاؤ، یہاں بیٹھ کے. اتنا جغرافیہ کے اوپر ماہر تھے، قوموں کے حالات پہ ماہر ہو گئے تھے. تو ان کی سیاست پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا. اس زمانے میں جب وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک وادی سے، تو فوج بھی ساتھ میں تھی. وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، تو ساتھ میں فوج بھی کھڑی ہو گئی. اب یہ خیالات کے اندر کھو گئے، تو لوگ بھی ادب سے رکے رہے. لیکن سخت دھوپ کا وقت تھا، فوج پریشان تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے یاد دلایا کہ امیر المومنین، کیا کام ہے آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ فوج بھی کھڑی ہوئی ہے، کچھ کام ہے تو حکم دیجیے. تو وہ ہوش میں آئے، خیالات کی دنیا سے باہر آئے، اور آ کے کہا کہ اصل میں میں خیالات میں کھو گیا تھا. یہ وادی، پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں. یہ وادی اصل میں وہی وادی ہے جہاں میں نوجوانی میں اپنے اونٹ چرانے کے واسطے لاتا تھا. جب اسلام نہیں آیا تھا، میں نوجوان تھا، تو اونٹ چرانے کے لیے میں اسی وادی میں لاتا تھا. اور میں ایسا اناڑی تھا کہ اونٹ چرانا مجھے نہیں آتا تھا، کیسے چرانا، کہاں لے جانا. جو عرب کے لوگ اونٹ کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اس لیے کہ اونٹ کے ساتھ ہی ان کی زندگی ہوتی تھی. تو میرا باپ ڈانٹتا تھا کہ عمر، تو بھی کیا عرب ہے کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا. تو میرا باپ اونٹ چرانے پہ مجھے ڈانٹتا تھا. اور آج میں سوچ رہا ہوں اسی وادی میں کھڑے ہو کے آج میرا کیا مقام ہو گیا. پوری دنیا کی قوموں کو چلانے والے ہو گئے، جو کل اونٹوں کو نہیں چلا سکتے تھے. دو سپر پاورز کو ختم کر کے اس کے سسٹم کو چلانے والے ہو گئے، جو کل اونٹ کو نہیں چلا سکتے تھے. تو یہ کس سے ہوا؟ یہ دین کی سمجھ سے ہوا، حضور کی صحبتوں سے ہوا. دین کی سمجھ وہ چیز ہے. عرب کی تاریخ پہ، تمدن عرب پہ ایک فرانسیسی نے کتاب لکھی ہے. اس نے لکھا کہ حضرت محمد کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے عرب لوگ ایک دم ڈیگریڈ قسم کے لوگ تھے، سب زیرو قسم کے لوگ تھے، چوری، ڈاکا، عیاشی ورا. لیکن آپ کے آنے کے بعد حال یہ ہو گیا کہ وہ ہیروز کی نرسری ہو گیا عرب. جس کو دیکھو ہیرو بن رہا ہے، اپنی اپنی فیلڈ کا ہیرو نکل رہا ہے. تو یہ سب کس سے ہوا؟ فہم دین سے ہوا، دین کی سمجھ سے ہوا. جو صلاحیتیں کھلی صحابہ کی، اصحاب صفہ جو آپ کے ساتھ مدینہ مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ، تو بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے معمولی انسان تھے، لیکن حضور کے پاس بیٹھ کے انہوں نے کیا سوچا؟ یہی دین سیکھا، دین کی سمجھ سیکھی. لیکن حضور کے دنیا سے جانے کے بعد جس تیزی سے فتوحات ہو رہی تھی، نئے نئے شہر بسائے جا رہے تھے، نئے نئے علاقوں میں جو ہے حکومت کرنا ہے تو مختلف شعبے حکومت کے، ایڈمنسٹریشن کے شعبوں کے واسطے ضرورت تھی، تو ہر چیز کے لیے اصحاب صفہ میں سے چن کے کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو ٹاؤن پلاننگ کا دے دیا شعبہ، کسی کو فوج کا دے دیا، کسی کو تعلیم کا بنا دیا وزیر. جس لائن کی ضرورت تھی اسی میں سے اٹھا کے بنا دیتے تھے، اور جس فیلڈ میں چھوڑو وہ سکسیس ہوتے تھے. زبردست انداز میں حکومت چلاتے تھے، زبردست انداز میں شہر بساتے تھے. یہ سب صلاحیت کہاں سے آئی؟ حضور کی صحبت میں کچھ دن فہم دین کی وجہ سے آئی، دین کی سمجھ کی وجہ سے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کا علم بولے تو ناظرہ پڑھا دینا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا، تھوڑی سنتیں یاد دلا دینا، تھوڑی دعائیں یاد دلا دینا، ہو گئی ہمارے بچوں کی تعلیم. ارے دین کا علم وہ ہے کہ آپ کو ہیرو ہیرو بنائے گا. آپ اترو تو اس کے اندر، آپ کی کون سی صلاحیت کھلتی ہے، دیکھو کہاں سے کہاں چلی جائے گی قوم. صدیوں تک جو ہے پھر امت میں یہی ماحول رہا، صدیوں تک پورے مسلمان علم کے دیوانے، علم دین کے ماہر، سب کے اندر علم کا چرچا تھا. اب کیا ہے کہ آج جو ہے صلاحیتیں تو ہیں مسلمان نوجوانوں کے اندر، آپ لوگوں کے اندر کیسے کیسے ہیرے ہیں، مگر چونکہ علم دین نہیں آیا تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے اندر کون سے ہیرے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں لائف میں. چار پیسے کما کے سمجھ رہے ہیں کہ میری لائف کا مقصد ہو گیا. کیا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کیا؟ ایک گھر بنا لیا، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا لیا، کھائے، اپنے آفس اور اپنا گھر، یہ مسلمان کی زندگی ہے کیا؟ ہے ایسی کمزور زندگی، ایسی محدود زندگی، ایسی مردہ زندگی مسلمان کی نہیں ہوتی. مسلمان وہ ہے جس کے اندر سے خیر ابلتا رہتا ہے، انسانیت کو فیض پہنچتا رہتا ہے. مسلمان جہاں رہتا ہے اس کے ذریعے سے انسانیت کو چھاؤں ملتی ہے، لوگوں کو راستہ ملتا ہے. غافل لوگ ہوش میں آتے ہیں، مظلوم کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کو کیا بنا دیتا ہے اسلام؟ صرف نوکر بن جانا، صرف تاجر بن جانا، یہ ہماری معراج ہے کیا؟ تو آج بھی سب کے اندر صلاحیتیں ہیں، مگر وہ صلاحیتیں سوئی ہوئی ہیں. امت کی تعمیر کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، امت کے ڈیولپمنٹ کے واسطے میں کیا کر سکتا ہوں، انسانیت کو میں کیا دے سکتا ہوں، اس کی فکروں سے ہم خالی ہو گئے. اس لیے جو ہے نئے نئے جو افق جو سمجھ میں آ سکتے ہیں وہ نہیں آ رہے. صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذوق دیا تھا، علم کے دیوانے. آج ہم لوگ کیا ہے، بس تھوڑی تنخواہ ملنا شروع ہو گئی، ماہانہ آمدنی ہو گئی تو سمجھ رہے ہو گیا کام، جا رہا ہوں نا نوکری کر رہا ہوں نا، فلاں مل چلا رہا ہوں نا، فلاں کاروبار کر رہا ہوں نا، بس اسی کے واسطے ہے. تم کتنے گھنٹے کیا کر رہے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ. ایک روٹین ورک ہے، بڑے سے بڑے آفیسر ہوں گے، ایک روٹین ورک کر رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ کیا کر رہے ہیں؟ علم، علم کے بغیر زندگی نہیں ہے. علم زندگی بھر حاصل کرتا رہے آدمی، کھلتی رہے گی صلاحیتیں. تو صحابہ کا جو انداز تھا، حضرت ابا ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کا جب انتقال ہو گیا، بچے تھے یہ، نوجوان بچے تھے، تو ایسا علم کا شوق تھا، حالانکہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، پورے مسلمانوں میں بہت بہت عزت تھی ان کی، لیکن علم کی طلب میں جب سنتے کہ فلاں صحابی ان کے پاس حضور کی کچھ حدیثیں ہیں، تو عرب کی سخت دھوپ میں جا کے ان کے دروازے پہ میں پڑا رہتا تھا، ہوائیں چلتی تھی تو میرے اوپر ریت دھول پڑ جاتی تھی. وہ صاحب جب خیل اللہ کر کے رات 4 بجے جب نکلتے تھے، مجھے دروازے پہ دیکھتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے کہ آپ جو ہے حضور کے چچا زاد بھائی، آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ آپ اشارہ کر دیتے تو میں آ جاتا تھا. بولتے تھے نہیں، آپ کے پاس علم ہے، میرا حق ہے، میں طالب علم ہوں، مجھے آپ کے پاس آنا چاہیے. اس طرح دن رات ایک ایک کے دروازے پہ پڑھ پڑھ کے انہوں نے علم حاصل کیا، تب جا کے وہ ابن عباس بنے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہ پوری زندگی بھر کی سہولتیں نہیں دیکھتا تھا، بس کسی طرح بھوک مٹ جائے، باقی پورا وقت میں علم دین حضور کے ساتھ حاصل کرنے میں لگا دیتا تھا. مجھے خمیری روٹی نہیں ملتی تھی اور نہ کوئی میرے پاس خدمت کرنے والا تھا، بھوک سے میرا حال یہ ہوتا تھا کہ میں بھوک کی تلقی پہ کنٹرول کرنے کے لیے ریت کی کنکریوں سے اپنا پیٹ لگا دیتا تھا تاکہ اس کی ٹھنڈک سے پیٹ کے اندر کی گرمی کنٹرول میں آئے. ایسے میرے حالات تھے، لیکن میں رات دن علم دین میں لگا رہتا تھا. اگر وہ لوگ قربانیاں نہیں دیتے تو میں اتنی حدیثیں سنا سکتا تھا کیا؟ ہر فیلڈ کی حدیثیں، ہر ہفتہ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اتنی حدیثیں سنا رہے، وہ لوگ یہ قربانیاں نہیں دیتے تو وہ حدیثیں ختم ہو جاتی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ 70 انصار ایسے تھے کہ رات ہوتی تو پوری معلم کے پاس پہنچ جاتے تھے، رات بھر قرآن سیکھتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، پھر صبح ہوتی تو جا کے جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اس کی قیمت سے جو اصحاب صفہ ہے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے. وہی ان کی مصروفیت یہی تھی، پوری رات بھر پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی تھے انصاری، ہمارا مکان جو ہے اوالی میں تھا، اب بھی یہی اوالی علاقہ ہے، تو دور تھا حضور سے کچھ، اوالی میں ہمارا مکان تھا. ہم لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ باری باری، ایک دن تم کماؤ گے میں علم حاصل کروں گا، اور میں جس دن کماؤں گا آپ علم حاصل کرو گے. ہم دونوں نے باری مقرر کر لی تھی، ایک آڑے دن ایک دن وہ جاتے تھے دن بھر حضور کے ساتھ رہ کے، جو بھی وہی آتی تھی حضور جو بھی حدیثیں بولتے تھے وہ سب یاد رکھتے تھے، پھر آ کے مجھے سناتے تھے، دوسرے دن میں چلا جاتا تھا۔ اس طرح سے کیا ہے انہوں نے، ہم لوگوں کے دس دس سال گزر گئے خالی نوکری کر رہے، کما رہے، پڑھ رہے، کب آپ علم دین کیوں نہیں حاصل کر رہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور ایسی ایسی قربانیاں صرف ایک حدیث کے واسطے، کتنے صحابہ کے واقعات، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، ایک جملہ حضور کا معلوم کرنے کے لیے مہینہ مہینہ بھر سفر۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک حدیث ایک صحابی کے پاس ہے، وہ ملک شام میں رہتے ہیں، چنانچہ میں نے فوراً معلوم ہوتے ہی اونٹ خریدا، اس پہ کجاوا کسا اور سفر پہ نکلا، ایک ماہ سفر ملک شام گئے۔ وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن انیس ہیں، ان کے پاس حضور کی حدیث ہے قصاص کے بارے میں، قصاص کے مسئلے میں ایک حدیث ان کے پاس ہے حضور کی۔ تو ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اس لیے آیا، مجھے ڈر ہوا کہیں یہ حدیث سننے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے یا آپ کا ہو جائے، اس لیے جیسے ہی پتا چلا کہ ایک حدیث آپ کے پاس قصاص کے بارے میں ہے، میں سفر کر کے آیا ہوں۔ ایک مہینہ سفر، وہ بھی اونٹ کا سفر، کتنی مشقت کا سفر، ایک حدیث کے لیے کیا۔ کیا ہمارا کام نہیں ہے علم دین کے لیے محنت کرنا؟ صرف ان کا ہی کام تھا۔ ارے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو چلا پتا چلا کہ عقبہ بن عامر کے پاس ایک حدیث ہے، وہ مصر کر کے مصر سفر کر کے گئے، مدینے سے مصر گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ حضور نے ایک حدیث بیان کی تھی، اس وقت محفل میں جتنے لوگ تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، میں اور آپ ہی بچے ہیں، اب مجھے اس حدیث کے کریکٹ الفاظ کیا ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ سنا تو تھا انہوں نے بھی ایک جملہ چھوٹا سا، من سطر مسلم سطر اللہ یوم القیامہ، یہ حدیث۔ تو ایک حدیث حضور نے مسلمانوں کے عیب کی کو چھپانے کے بارے میں حضور نے بتائی تھی، اب وہ حدیث آپ اور میں دونوں ہی باقی ہیں، اس کے پکے الفاظ کیا ہے مجھے کنفیوژن ہو رہا، تو میں اس کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ مدینے سے مصر گئے ہیں، ایک جملہ حضور کا سیکھنے کے لیے۔ اور پھر جب وہاں سے واپس ہوئے وہ، تو آتے ہی اب دونوں ہی بچے تھے نا، مدینے میں تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے وہ حدیث کے سننے والے، آتے ہی اونٹ پر سے اپنا سامان اتارنے سے پہلے، کجاوا کھولنے سے پہلے لوگوں کو بلا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو حدیث یہ ہے، جس حدیث کے لیے میں گیا تھا یہ حدیث ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کجاوا کھولا تاکہ حضور کی حدیث محفوظ رہے، کہیں اس سے پہلے میرا انتقال نہ ہو جائے۔ اور ایک صحابی، انہوں نے بھی مصر کا سفر کیا، اور فضالہ بن عبید ایک صحابی، ان سے ایک حدیث لینے کے لیے گئے۔ ایسے عبید اللہ ابن عدی ایک صحابی ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے پاس ایک حدیث ہے فلاں، خاص موضوع کی حدیث جو ان کو تحقیق تھی اس کی۔ تو حضرت علی عراق میں تھے، تو یہ مدینے سے عراق گئے ایک حدیث کے واسطے۔ تو اس کو کہتے ہیں مسلمان، حضور کی عزت۔ اور ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم جب غزوے بھی جاتے تھے، صحابی ہیں یہ سب، حیات الصحابہ کی حدیثیں میں نقل کر رہا ہوں، جو کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ تو غزوے میں بھی جب ہم جاتے تھے، اسلام کے لیے جنگ میں جا رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کیا؟ اسلام کے لیے جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی ہم اپنی طرف سے ایک دو آدمی مقرر کر کے جاتے تھے کہ ہم تو غزوے میں جا رہے ہیں، تم دونوں حضور کے پاس رہو، ہمارے آنے تک حضور جو جو علم سکھائیں وہ یاد رکھ کے ہم کو سکھانا۔ اتنی اہمیت ہے ایک مسلمان کے نظر میں علم دین کی۔ اور یہ نہیں بول سکتے ہم کہ مصروفیت ہے ہماری، مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں سیکھ سکے، اس لیے کہ سارے صحابہ کمائی کے ساتھ ہی سیکھے، تابعین تبع تابعین گھر چلاتے ہوئے کماتے ہوئے سیکھے، وہاں اس زمانے میں کوئی مدرسے نہیں تھے جس سے تنخواہ ملتی ہو، سب اپنا گھر چلاتے ہوئے۔ اور امت میں جتنے بھی بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی پیشہ کرتے تھے، اس پہ ہماری پوری کتابیں ہیں، وہ اسی کتابوں کا نام رہتا ہے طبقات۔ لوہاروں کے اندر بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا، ستاریوں کے اندر، بڑھائیوں کے اندر، حجاموں کے اندر، دھوبیوں کے اندر، درزیوں کے اندر، جلدیں ملیں گی آپ کو، کوئی بھی پیشہ کمانے کا کرتے تھے، لیکن وہ بڑے محدث ہوتے تھے، بڑے فقیہ ہوتے تھے، علم کا سمندر ہوتے تھے، ان کا پیشہ ان کو روکتا نہیں تھا علم دین حاصل کرنے سے۔ آپ لوگ بھی بن سکتے ہیں، ان عمروں میں آپ بن سکتے ہیں, فقی بن سکتے ہیں, محدث بن سکتے ہیں, وقت کے چیلنجز کا جواب دینے والے بن سکتے ہیں, اپنی نوکری کرتے ہوئے بن سکتے ہیں, لگ جائیے تو بنیں گے. حدیث کے بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں یحییٰ بن سعید القطان. کون سے راوی کمزور ہیں, کون سے راوی کو چیک کرنے کے علم کے امام ہیں. وہ کیا تھے, روئی کا کاروبار تھا ان کا, روئی پکانا اور روئی کو بیچنا. وہ اپنے استاد شعبہ کے پاس 20 سال تک رہے ہو, 20 سال تک کاروبار اپنی جگہ, 20 سال تک سیکھتے رہے. ہم لوگوں کو 20 گھنٹے سیکھنے کے لیے فرصت نہیں مل رہی. 20 سال انہوں نے رو وقت نکالا اپنا, روزانہ 3 حدیثیں سیکھتے تھے. دوپہر ہوتے ہی کاروبار بند, دوپہر ڈھلتے ہی وہ مسجد میں آ جاتے تھے, علم دین سیکھتے تھے, اور عصر کے بعد وہ احادیث کا درس دیتے تھے. 198 میں ان کا انتقال ہوا. یہ 4 مسالک میں ایک امام مالک ہیں. امام مالک کیا تھے, بزاز تھے, سوتی کپڑے کا, کاٹن کے کپڑے کا ان کا کاروبار تھا. اور امام ابو حنیفہ خزاز تھے, ریشم کے کپڑے کا ان کا کاروبار تھا, بہت بڑے بزنس مین تھے, تب جا کے وہ عظیم فقہ بنا سکے. آج بھی جو لوگ دنیاوی علوم سے ماہر ہیں وہ لوگ دینی علم میں ماہر ہوں گے تو صحیح قانون کی وضاحت کر سکیں گے اسلام کی. ایک ایسا عالم ہے اس کو دنیا کے مسائل کی باریکی نہیں معلوم ہے تو کیسے رہنمائی کرے گا. اس علم کے ماہرین, اس علم کے ماہرین مل کے بیٹھیں گے, ڈسکشن ہوگا تو صحیح مسئلہ سامنے آئے گا. ایسے ہی ہمارے احناف علماء میں شمس الائمہ, ائمہ کے امام, وہ کیا ہیں, حلوائی, مٹھائی کی کاروبار تھا ان کا, اور شمس الائمہ تھے. تو جس امام کو بھی آپ دیکھو بڑے بڑے عالم تھے, کاروبار کے ساتھ تھے, کاروبار کر کے جیتے تھے. تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم کو کاروبار ہے, مصروفیت ہے. اس وقت بھی ماشاء اللہ ایسے لوگ موجود ہیں. ہمارے پیر صاحب, حضرت پیر صاحب ذوالفقار احمد نقشبندی جو ہیں, وہ خود جو ہے بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہیں. پوری تعلیم ان کی مختلف یونیورسٹیز میں, یورپ میں, امریکہ میں بھی پوری دنیاوی تعلیم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے عالم بنے. اب وہ ایک مدرسے میں شیخ الحدیث, حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں, اور ساری دنیا میں جو ہے انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ ان کی وجہ سے نیک اور متقی بن گئے کتنے لوگ. اور ایک ایسا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اپنی انتہائی مصروفیت کے ساتھ عالم بن رہے ہیں. بہت بزی قسم کے ڈاکٹر, ڈاکٹر رہتے ہوئے کلینک چلاتے ہوئے انہوں نے نیٹ کے ذریعے سے علماء سے رابطہ, دوسرے ملک کے علماء سے رابطہ رہے, نیچے سے الف سے والسلام تک عالم بنے. ان کے شاگردوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے خلفاء جو دنیاوی تعلیم ہے ان کی لیکن ذاتی دلچسپی سے پورے عالم بنے ہیں, اور اب علم دین کا مدرسے چلاتے ہیں وہ لوگ آن لائن. اور گزشتہ سال ابھی لڑکیوں کے ایک مدرسے میں ان کا بیان ہو رہا تھا, تو گزشتہ سال ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان میں انتہائی اعلی تعلیم یافتہ لڑکیاں جو اپنی اپنی فیلڈ میں, اس میں گولڈ میڈل پائی ہوئی پوسٹ گریجویٹ لڑکیاں, ایسی 1200 لڑکیوں نے گزشتہ سال جو ہے دورہ کیا ہے حدیث کا, یعنی عالمیت کی تکمیل کی ہے. 1200 اعلی تعلیم یافتہ لڑکیوں نے دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں کے ساتھ انہوں نے آن لائن کر کے کچھ بھی کر کے. پاکستان میں ایک سہولت کیا ہے کہ وہاں جو عالم کورس رہتا ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک ہی ہے. ہندوستان میں الگ الگ مدرسوں میں ذرا چینجز ہیں, لیکن وہ باضابطہ ملک ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک ہی عالم کورس ہے, اور اس میں کسی بھی آدمی کو تیاری کر کے ایگزام دینے کی سہولت ہے, اور اس کی گورنمنٹ کے پاس اہمیت بھی ہے اس کی. تو وہاں پر دنیوی تعلیم کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری والے لوگ بھی اس وقت اپنی دنیوی تعلیم کے ساتھ عالم دین کی بھی ڈگری لے رہے ہیں. تو بھائی ہمت کرنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمت کرنے پہ راستے کھولتے ہیں. ہماری زندگی کیسی ہے, ربر کی ویسی ہے, جتنا کھینچو کھینچے جاتی, چھوڑ دیے تو چھوٹی ہو جاتی. آپ یہی بس کھانا پینا سونا یہی رکھ لیں تو اسی میں زندگی کٹے گی, اور آپ اسی کے ساتھ آپ ایک اچھے عالم بننا چاہیں, آپ دین کے فقی بننا چاہیں, یہ گھر چلتا رہے گا, آپ کی نوکری کاروبار بھی چلتا رہے گا, آپ بڑے فقی بھی بن سکیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی ارادہ کرے, اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم دین کا شوق نصیب فرمائے, دین کی سمجھ کی ہر دیندار کو فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.